बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
ये रेडियो तारान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। अब्बास सैयद का सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अहमद मिर्जादे, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 और نو کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سمعین، آپ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کے پروگرام، نیز آرکائیو کے پروگرام، اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام اور اہم خبریں، تبصرے اور تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج فرزند رسول حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ ہم اس مناسبت سے آپ سامعین کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج ایک پروگرام بھی نشر ہوگا۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے، جس کے ساتھ ہی رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ کی خدمت میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط کے استحکام پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ طالبان اور احمد مسعود کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد درہ پنشیر میں طالبان اور مخالفین کے درمیان جنگ جاری رہنے کی خبریں ہیں۔ اور افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد یمن نے بھی انخلاء کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے ایران کے نئے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی، نیز باہمی رابطوں اور ملاقاتوں پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس موقع پر امریکہ کو ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی علیحدگی، ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں لگا کر، نیز یورپی ملکوں نے اپنے بے عملی کے ذریعے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ امریکی حکومت بھی پابندیوں کو تہران پر دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران دباؤ کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی ملکوں پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ٹھوس موقف اپنائیں اور تعمیری کردار ادا کریں۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے بغداد اجلاس کے اہداف کی بھی حمایت کا اعلان کیا۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط کے استحکام پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونی بات چیت میں باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کے فروغ اور اس سے کام پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ ان کی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی صورتحال، افغانستان کے حالات اور دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران ہند روابط اور مختلف امور میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ افغانستان سے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے میں ایران کی فراہم کردہ سہولیات کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 47,092 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 509 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 3,89,583 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 1.19% اور شفا یابی کی شرح کم ہو کر 97.48 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.34% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان کرونا کی چوتھی لہر میں شدت پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں شدت کی خبریں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ اس وقت ملک کے اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں کرونا کے بدحال مریضوں کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپتالوں میں لائے جانے والے کرونا کے مریض ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 4,103 نئے مریضوں اور 89 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 25,978 ہو چکی ہے، جبکہ 92,941 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,717 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دنیا میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 22 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات 45,44,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے معروف حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی جمعرات کی صبح سپرد خاک کر دیے گئے۔ رپورٹوں کے مطابق حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے جنازے میں لوگوں کی شرکت کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کے لواحقین چاہتے تھے کہ انہیں سری نگر کے مزار شہداء قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن انتظامیہ نے اس بات کی اجازت نہ دی۔ رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کو فوج کے محاصرے میں سری نگر کے علاقے حیدرپورہ میں ان کے گھر سے صرف چند میٹر کے فاصلے پر دفن کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حریت رہنما کی تدفین میں صرف اہل خانہ، قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ ان کے اہل خانہ میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کے علاوہ کئی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسی ہیں۔ یاد رہے بزرگ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کا بدھ کی رات 92 برس کی عمر میں انتقال ہوا، وہ 12 سال سے نظر بند تھے۔ سری نگر سے موصول رپورٹ کے مطابق سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے بعد پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر پاکستان میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق کشمیر کے حریت رہنما کے سوگ میں پاکستان بھر میں قومی پرچم سر نگوں کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اسی مناسبت سے ایک پیغام میں کہا کہ سید علی شاہ گیلانی کے یہ الفاظ ہمیں یاد رہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم، صدر، آرمی چیف، وزیر خارجہ، پاکستان کے سابق صدور اور پیپل پارٹی کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے صدر اور دیگر رہنماؤں نے سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر تعزیت کے پیغام ارسال کیے ہیں۔ طالبان اور احمد مسعود کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد درائے پنشیر میں طالبان اور مخالفین کے درمیان جنگ جاری رہنے کی خبر ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پنشیر میں عوامی مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود اور طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبر ہے کہ طالبان نے درائے پنشیر کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور اس علاقے پر قبضے کے لیے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی افواج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پنشیر میں طالبان مخالف مزاحمتی افواج کے ترجمان فہیم دشتی نے بتایا کہ اس لڑائی میں طالبان کے بہت سے افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ جنگ میں مزاحمتی افواج کے 2 افراد زخمی ہوئے، جبکہ طالبان کو درہ پنشیر سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ طالبان لیڈر ملا حبت اللہ اخنزادے کو افغان حکومت کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ طالبان کے سینئر رکن بلال کریمی نے بتایا کہ حبت اللہ اخنزادے نے افغانستان کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملا عبد الغنی برادر کو حکومت افغانستان کا ترجمان مقرر کیے جانے کا امکان ہے. طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے حوالے سے صلاح و مشورے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے, جبکہ کابینہ کی تشکیل کے بارے میں مذاکرات بھی مکمل ہو چکے ہیں. دوسری جانب طالبان کے سینئر رکن انس حقانی نے کہا کہ طالبان حکومت کی کابینہ کے 90% ارکان کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کے ناموں کا جلد اعلان کر دیا جائے گا. ادھر سینکڑوں افغانستان کی خواتین نے مغربی شہرات میں مظاہرہ کر کے عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے. کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق مظاہرے کے شرکا افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کے حق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ نئی حکومت افغان خواتین کو ان کے دیے گئے حقوق کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد یمن نے بھی یمن سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کر دیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کو بچانے کے لیے افغانستان سے نکال لیا ہے, اسی طرح اس کو یمن سے بھی اپنے فوجیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکی فوجیوں کی جان افغانستان میں خطرے میں تھی, اسی طرح یمن میں بھی خطرے میں ہے. محمد علی الحوثی نے کہا کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے اپنی جہر فوجیوں کو فوری طور پر نکالنے, تاکہ اس ملک کے عوام بھی تسلط اور غاصبانہ قبضے سے نجات پائیں اور یہاں امن و استحکام قائم ہو. انہوں نے کہا کہ جارحین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یمن ان کے فوجیوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین كرمي وحليف العلم والحكم.
اور سامعین, اب سماعت فرمائیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. اس خصوصی پروگرام کے بعد دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ اور اس سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
سامعین, فرزند رسول حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی
اور شائستہ فاطمہ دورانی کا سلام قبول کیجیے.
عاشور کے دن امام زین العابدین کا دل اپنے والد گرامی کے ساتھ کا ساتھ دینے کے لیے بے تاب و بے چین تھا. تاہم مشیت الہی کی وجہ سے آپ پر بیماری کا غلبہ ہو گیا اور آپ کربلا کے لق و دق صحرا میں اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان جنگ میں ساتھ نہ دے سکے. آپ کو خداوند عالم نے کربلا کی جنگ میں زندہ رکھا، اور کربلا کے سانحے کے بعد آپ نے جو تقدیر ساز جہاد انجام دیا، اس کے اثرات رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہیں گے۔ آج امام سجاد زین العابدین کی شہادت ہے، ہم اس مناسبت سے آپ کی حیات اور سیرت طیبہ پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جب آل نبی کا قافلہ قید ہو کر شام کی جانب بڑھنے لگا، تو زینب اور سجاد کی آنکھوں میں عاشور کا وہ منظر آ گیا کہ کیسے کربلا کے دشت بیابان میں اصغر و اکبر قاسم و اون و محمد غازی عباس اور حسین مظلوم پیاسے شہید کر دیے گئے، کوئی حامیوں ناصر نہ رہا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے پھوپی زینب سے کہا، اے پھوپی اماں اب ہمیں شام کی راہوں سے گزرنا ہوگا،
سربا گریبا زینب سجاد
کرب بلا سے حشر بدامہ،
کرب بلا سے حشر بدامہ زینب سجاد زینب سجاد چلے۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں، اور 94 ہجری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ اسی الہی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے جس پر آپ سے پہلے دیگر آئمہ کوشاں رہے۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کی امام کے ساتھ اسی بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر و تعبیر کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس پورے دور امامت میں مختلف مواقع پر حضرت کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسیری کے دوران کوفے میں عبیداللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ کا موقف جو شجاعت و فداکاری سے بھرا ہوا تھا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے مختلف مواقف اور اقدامات کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزئیات و حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑے ہی معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے۔ امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گی جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوشش و کاوش بروئے کار لاتا رہا ہے، اور جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرمند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراگندگی اور پریشان حالی سے نجات دلائی، جو واقعہ عاشور کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ دو اہم اور بنیادی فریضے جو ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام کو سونپے گئے تھے، ان کو امام سجاد علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے جامعہ عمل پہنایا ہے۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے۔ سن کر یہ خبر زخم جگر ہٹ گئے سارے، مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے نانی، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، اکبر بھی یہی ہے، چھ ماہ کنن علی اصغر بھی یہی ہے، ہے خاک بسر فروا کا دل بر پامال بدن قاسم مستعر، کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھیا،
نہ گھر جاؤں گی بھیا،
تھا زہرا کا گلستان، کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان، یہ کس کی نظر کھا گئی سب ہو گیا ویراں، باقی نہیں اب کوئی نگہباں، سب بھائی میرے ہو گئے بے جان، مر جاؤں گی مر جاؤں گی بھیا،
نظر جاؤں گی بھیا،
عباس سے اور تم سے ہے زینب کو ندامات، عباس سے اور تم سے ہے زینب کو ندامات، زندان میں چھوڑائی ہوں دونوں کی امانات، کیا ٹوٹ گئی مجھ پہ قیامات، کس درجہ ہے زینب کو خجالات، وہ لب پہ نہیں لاؤں گی بھیا،
گھر جاؤں گی بھیا۔
علیہ السلام کی زندگی کا وہ مختصر اور تاریخ ساز دور مارکہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کی اسیری کا زمانہ ہے، جو مدت کے اعتبار سے مختصر لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سے نہایت ہی ہیجان اور سبق آموز ہے، جہاں اسیری کے بعد بھی آپ کا موقف بہت ہی سخت اور مزاحمت آمیز رہتا ہے۔ بیمار اور قید ہونے کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کے مانند اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونہ پیش کیے ہیں۔ ایام اسیری میں امام علیہ السلام کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کے مانند نظر آتے ہیں، جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور اور با اقتدار دشمن کا دندان شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تأمل نہیں کرتے۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبداللہ ابن زیاد جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت علیہ السلام ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کے مانند آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ بازار کوفہ میں آپ علیہ السلام اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم صدا ہو کر تقریر کرتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکشاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت، خلافت کے سلسلے میں ان کا استحقاق اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجے میں غافل و نا آگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس قید و بند کے سفر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ دونوں کا مقصد حسینی انقلاب اور پیغامات کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، کیوں قتل کر دیے گئے اور کس طرح قتل کیے گئے، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور سے حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروئے کار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ علیہ السلام کے حرم مسجد نبوی سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت و کیفیت اور اس کے تقاضوں پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈال لی جائے۔
جب عاشور کا المناک حادثہ رونما ہوا، پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی، خصوصاً عراق اور حجاز میں مقیم آئمہ علیہ السلام کے شیعوں اور طرفداروں میں ایک عجیب رعب و وحشت کی فضا پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یزیدی حکومت اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ اس کو عالم اسلام کی جانی پہچانی عظیم مقدس اور معتبر ترین ہستی فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی دریغ نہیں ہے۔ اور اس رعب و وحشت میں، جس کے آثار کوفہ و مدینہ میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ بھی اس وقت پوری ہو گئی جب کچھ ہی عرصے کے بعد بعض دوسرے لرزہ خیز حوادث رونما ہوئے، جن میں سر فہرست حادثہ حرہ کا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے زیر اثر علاقوں یعنی حجاز خصوصاً مدینہ اور عراق خصوصاً کوفے میں بڑا ہی گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، تعلقات کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرفدار تھے اور بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زبردست مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بڑی ہی قسم پرسی اور شک و شبہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی سیرت اور نہج کے ذریعے کبھی بھی گوشہ نشینی یا صوفیت کی نمائندگی نہیں کی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سانحہ کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا اور اس کے بعد اپنی سیرت و کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا اور اپنے گرد موجود لوگوں کو ایسے ہدایت یافتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا کہ جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام سجاد سانحہ کربلا کے بعد تمام ہم و غم اور الم و دکھوں کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی۔ آپ کے علم و فضل، بزرگی، دانائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔
امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے صرف چند دعائیں ہی ہم تک کتابی صورت میں پہنچی ہیں، جو دنیا میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں موجود عظیم ترین مفاہیم و معانی کے لال و جواہر کو مد نظر رکھتے ہوئے بابصیرت لوگ دعاؤں کے اس مجموعے کو زبور آل محمد کہتے ہیں۔ ان دعاؤں نے عارفین کے دلوں کو حرم خدا اور معرفت الہی کی ناقابل تصور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عابدوں کے لیے محراب عبادت میں وہ لذت مہیا کر دی کہ جس نے ان کے لیے فانی دنیا کی لذتوں کو بے معنی کر دیا۔ زاہدوں کو ایسا زاد راہ عطا کیا جس سے وہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشعل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس نے حجر اسود تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس کے لیے حتیم میں زمزم کے کنویں کے پاس ایک ممبر لگا دیا گیا، جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا اور اہل شام اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، اور جب وہ حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کو خود ہی راستہ دے دیا اور وہ حجر اسود کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے کہا، یہ کون ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت و جلالت ہے کہ لوگ اس کے لیے دائیں بائیں ہٹ کر صف بستہ کھڑے ہو گئے؟ ہشام نے اس شامی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کو نہیں جانتا۔ حالانکہ ہشام خوب اچھی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کو جانتا اور پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ کہیں ان شامیوں کے دل میں امام سجاد علیہ السلام کی ہیبت و جلالت نہ بیٹھ جائے۔ فرزدق شاعر بھی وہیں پر موجود تھا، اس نے سوال کرنے والے شامی سے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس شامی نے کہا، اے ابا فراس، کون ہے یہ؟ تو فرزدق نے اس کے جواب میں ایک ایسا قصیدہ پڑھا کہ جس نے باطل کے پردوں کو ہٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلا دیا۔ اس قصیدے کے چند اشعار کا ترجمہ آپ سامعین کی نظر۔
کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، چراغ بجھ گیا زہرا کا جب تو تو شام ہوئی شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے خیال آیا نشان کا نہ فکر نام ہوئی سپاہ رو کے رہی قتلگاہ کا رستہ سپاہ رو کے رہی قتلگاہ کا رستہ بہن نہ بھائی سے مقتل میں ہم کلام ہوئی سینا میں مان بندھے دیکھے گے سوے اپل سینا میں مان بندھے دیکھ گے سوے ابل جوان کے بیاہ کیوں آرزو تمام ہوئی نہ تھے چرا بے وارثوں کی باری پر نہ تھے چراغ بھی بے وارثوں کی باری پر
یہ وہ شخصیت ہیں جن کے نشان قدم کو بھی وادی بتہا پہچانتی ہے. انہیں خانہ کعبہ، حرم اور حرم سے باہر کا سارا علاقہ پہچانتا ہے. یہ تمام بندگان خدا میں سے بہتر و افضل ہستی کے فرزند ہیں. یہ متقی و پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور علم ہدایت ہیں. یہ علی ہیں اور ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے نور سے امت تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتی ہے. جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں ان کے بلند مرتبہ اخلاق پہ جود و سخا کی انتہا ہوتی ہے. انہیں عزت و شرف کی وہ بلندی نصیب ہوئی ہے جس کو پانے سے عرب و عجم قاصر ہیں. اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونا خود ان کی ہتھیلی کو چومنے ان کے پاس پہنچ جاتا. وہ حیا و شرافت کی وجہ سے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں اور ان سے صرف اس وقت بات کی جا سکتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوں. اگر تم ان کو نہیں جانتے تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں. ان کے جد امجد پر تمام انبیاء کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے. لوگوں کا آل رسول سے محبت کرنا عین دین ہے اور ان سے بغض و کینہ رکھنا عین کفر ہے. ان کا قرب ہی نجات دینے والا اور بچانے والا ہے. ان کی محبت کے صدقے میں شر اور بلائیں دور ہوتی ہیں اور ان کے وسیلے سے احسان خدا اور نعمات الہی کو حاصل کیا جاتا ہے. ذکر خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدم و افضل ہے اور انہی کے ذکر کے ساتھ کلام کا اختتام ہوتا ہے. اگر اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے تو یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے. اور اگر کوئی کہے زمین پر سب سے افضل کون ہے تو تو بھی کہا جائے گا سب سے افضل یہی ہیں۔
حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقویٰ اور عبادت و خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریہ کرتے، کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل سے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت سے آگاہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پہ عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانوں کی بجائے اہل بیت علیہم السلام کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے در پہ ہو گئے۔ آخر میں اس ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ولید ابن عبد الملک اور بعض روایات کے مطابق ہشام ابن عبد الملک کو سونپی گئی کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو کھلا دیا۔ آپ پوری سیاسی بصیرت اور شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کی انتھک جد و جہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ سرفراز و سر بلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند اور جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما گئے۔
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام حسین پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
یا رب کوئی مل جائے پہچاننے والا، بازار میں سجاد گواما رہا ہے، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینا جو غیروں نے پکارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
تو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے زبا ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارا ہوگا،
وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا،
وہ گیا زین سے زینب
بسم الله الرحمن الرحيم وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم من صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا.
Thank you.